الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ درجہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ محض خدا کے لیے کام کرے اور مخلوق کا اس میں تعلق ہی نہ ہو. اس سے کم یہ ہے کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کام کرے مگر کوئی دنیاوی غرض مطلوب نہ ہو, صرف اس کا کو خوش کرنا مقصود ہو جو خود دینی غرض ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ کچھ نیت نہ ہو, نہ دنیا مطلوب ہو نہ دین, یوں ہی خالی و ذہن ہو کر کوئی عمل کر لیا, یہ بھی اخلاص یعنی عدم الریا ہے. حضوالا نے اس ارشاد میں اخلاص کے تین درجے بیان فرمائے ہیں اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جو کام بھی کرے آدمی وہ اللہ جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے, مخلوق کا کوئی خیال ہی نہ ہو کرے کہ مخلوق اس سے خوش ہوگی یا نہیں ہوگی, مخلوق کا خیال ہی نہیں, اللہ جل جلالہ کی رضا مقصود ہے. اور یہی وہ تعلیم ہے جو اتفاق سے ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے تو اس میں قربانی کرتے وقت جو ذکر مسنون ہے وہ یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کیا وہ قربانی کرتے وقت یہ کہیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور قربانی میں عبادت, ساری عبادت بھی آ جاتی ہے نسک کے معنی میں, اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ جل جلالہ کی حکم کی تعمیل میں کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے کر رہا ہوں, اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ مقصود ہے, مخلوق کا اس میں خیال ہی نہ ہو کہ مخلوق اس سے خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی, بچے خوش ہوں گے کہ وہ جانور آیا ہے اور اسے کھیلیں گے یا اس کا گوشت کھائیں گے اس میں لذت حاصل ہوگی وغیرہ وغیرہ, اس کا خیال نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہے. اور یہ وہ عبادت ہے قربانی کے اس میں جس وقت بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جانور پر چھری پھیر دی, بس چھری پھیرنے سے ہی عبادت ادا ہو گئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل ہو گئی. اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں کوئی عمل بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس خون کے بہانے سے زیادہ محبوب نہیں. تو اب جو آدمی کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے اور اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے اور کچھ مقصود ہے. اور یہ قربانی کے وقت میں تو کہا ہی جاتا ہے کہ نہ صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. اگر آدمی عادت ڈال لے کہ اپنی ہر عبادت کے شروع میں یہ کہہ لیا کرے اور اس کا دھیان کر لیا کرے, جو کچھ کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہے, مخلوق کا خیال مقصود نہیں, مخلوق کی خوشنودی مقصود ہے. اور یہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے اندر ذرا سا دھیان کر لے کہ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, اور جو کچھ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں. مخلوق کی کا خیال ہی نہ ہو کہ وہ دیکھے گی نہیں دیکھے گی, خوش ہوگی نہیں ہوگی, اس کا تصور ہی نہیں. یہاں تک کہ حضرات صوفیاء کرام نے یہ فرمایا کہ جس طرح مخلوق کے لیے کوئی عمل کرنا یہ ریا ہے اور اخلاص کے خلاف ہے, اسی طرح مخلوق کی وجہ سے کوئی عمل ترک کرنا یہ بھی ریاکاری ہے, یہ بھی ریا میں داخل ہے اخلاص کے خلاف. مثلا ایک آدمی ہے وہ مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھنے کا عادی ہے, عادت ہے معمول میں داخل ہے. اب اگر لوگ آ گئے اور خیال آیا کہ بھئی اگر میں ان کے سامنے پڑھوں گا تو کہیں یہ دکھاوا نہ ہو جائے, تو اس غرض سے آدمی چھوڑ دے تاکہ دکھاوے میں داخل نہ ہو, تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ریا ہے, اس کو بھی ریا کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مخلوق کی خاطر ایک عمل کو چھوڑا جا رہا ہے, وہ عمل سے جو معمول میں داخل تھا کرنا تھا لیکن مخلوق کی خاطر چھوڑ دیا. تو مخلوق کو تو کا تصور یا اس کی رضا جوئی یا اس کی پسندیدگی اس کا تو خیال بھی نہ آنا چاہیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. یہ ہے اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ. اور یہ بھائی ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جو کسی طرح دین کے کام میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ رکھا ہے, کسی نہ کسی طرح لگے ہوئے ہیں, ان کے لیے خاص طور پر یہ بڑا خطرے کا کام ہے. اس میں بہت سارے ثوائب داخل ہو جاتے ہیں, بہت ساری قدورتیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں جو اخلاص کے منافی ہوتی ہیں. اب کوئی آدمی جو علم کی خدمت کر رہا ہے, دین کی خدمت کر رہا ہے, تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں, لوگ اس کے تعظیم کرتے ہیں, تو بسا اوقات آدمی کے کام کا محرک یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا سمجھیں گے. تو اس محرک کے تحت جب آدمی کام کرے گا تو وہ ریاکاری ہوگی اور وہ اخلاص کے منافی ہو جائے. تو اس کی باقاعدہ مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہو اور مخلوق کی تعریف, مذمت, مخلوق کے راضی ہونے یا ناراض ہونے کی پرواہ نہ کرے. دیکھیے حضور نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کریں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے کرایا تھا. حضرت زید بن حارثہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. آپ نے مسجد حرام میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے زید بن حارثہ میرا بیٹا ہے، اور ہوا یہ تھا کہ یہ کسی قبیلے کے سے وابستہ تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مخالف قبیلہ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو پکڑ کے لے گیا، اور ماں باپ اور وغیرہ بڑے پریشان رہے کہ کہاں چلا گیا بیٹا. آخرکار انہوں نے لا کر اس کو مکہ مکرمہ میں بھیج دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے. مدتوں کے بعد ان کے باپ کو اور چچا کو پتہ لگا کہ زید بن حارثہ مکہ مکرمہ میں ہیں اور وہاں سے ان کو واپس لایا جا سکتا ہے، تو باپ اور چچا دونوں ان کی تلاش میں مکہ مکرمہ پہنچے، اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہمارا بیٹا موجود ہے. تو ان سے جا کر ملے اور مل کر کہا کہ دیکھو بیٹا، ہم تمہارے کتنے عرصے سے تمہارے فراق میں غمگین ہیں، اب تم ہمارے ساتھ چلو. تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ میں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور آپ کے بغیر نہیں جا سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا کہ میری طرف مجھے کوئی اشکال نہیں، اگر وہ جانا چاہے آپ کے ساتھ تو چلے گئے. لیکن زید بن حارثہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کو کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتا. باپ چچا بھی حیران رہ گئے کہ اتنی مدت کے بعد بیٹا ملا ہے اور پھر بھی وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ تم اگر مجھے طرف سے تو اس کا لے جا رہے ہیں، مگر زید بن حارثہ نے انکار کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی جو نعمت میسر آئی ہے اس کے اوپر سارے باپ ماں عزیز رشتے دار سب قربان. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا تھا کہ آج سے زید بن حارثہ میرا بیٹا ہے، آج میں نے اس کو اپنا بیٹا بنایا. اور اہل عرب میں رواج یہ تھا کہ جب کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اس کے اوپر سارے احکام بیٹے ہی کے جاری ہوتے تھے، اور وارث بھی ہوتا تھا، اور ہر کام جو ہے وہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح کیا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح، حضرت زینب کا نکاح، حضرت زید بن حارثہ سے کرا دیا. لیکن ان کے درمیان آپس میں کچھ نبھاؤ نہ ہوا. جب نبھاؤ نہ ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حکم آیا کہ جب یہ زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں ان کو، کیونکہ نبھاؤ نہیں ہو رہا، تو آپ ان سے نکاح کریں. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں اور ان کی وہ اہلیہ ہیں، وہ ایک طرح سے منہ بولی بہو ہے، تو منہ بولی بہو کے ساتھ نکاح کرنا پورے عرب میں ایک عیب تصور ہوتا تھا، بہت ہی بری بات سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم بد کی کا خاتمہ کیا جائے، اور آپ کے عمل سے لوگوں پر واضح کی جائے یہ بات کہ یہ رسم بالکل غلط ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، اور حقیقی بیٹے کے احکام اس پر جاری نہیں ہو سکتے، اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا بھی جائز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دنیا کو پہنچائے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم آیا تو کتنا شاق گزرا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں یہ کام کروں تو ساری دنیا کی نظر میں معیوب کام سمجھا جاتا. لیکن حکم تھا نبی اللہ جل جلالہ کا, تو ساری دنیا کی پرواہ چھوڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا, تو اس پر آیات نازل ہوئیں. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احد الا اللہ. اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ساری دنیا اگر مایوب کہہ رہی ہے تو کہا کرے, لیکن میرے اللہ کا حکم ہے تو مجھے وہ کام کرنا ہے. تو مخلوق سے اس طرح بے نیاز کر کے, مخلوق کی تعریف سے, اس کی مذمت سے, اس کی برائی سے بالکل بے نیاز کر کے, خالصتاً اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدام فرمایا, اس کی تعریف نازل ہوئی. تو سورہ احزاب کا کافی حصہ جو ہے وہ اسی واقعے سے متعلق ہے. تو اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے یہ تعلیم دے دی, ایک طرف یہ بات, اور دوسرے یہ کہ ساری دنیا مخالف ہوا کرے لیکن اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کی خاطر جو کام کیا جا رہا ہے وہ کیا جائے گا, اور مخلوق کے راضی اور ناراض ہونے کی پرواہ نہیں کی جائے گی. تو یہ بات کہ جب آدمی کوئی کام کر رہا ہو تو خالصتاً اللہ ہی کی رضا مقصود ہو, کوئی دوسرا اس میں شائبہ نہ آئے, مخلوق کی فکر نہ ہو, یہ ہے اخلاص کامل. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے. ہمارے اکابر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, حضرات اکابر علماء دیوبند, ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آخری دور میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک نمونہ, عملی نمونہ بنا کر دکھایا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی, تو حضرت علی کہاں سن سکتے تھے. انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر کے یہودی پر, اور اس کو زمین پر گرا دیا اور اس کی سینے پر سوار ہو گیا. تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اب وہ کوئی اور تو بس چلا نہیں اس کو, تو یہودی نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا علیہ اللہ. تو روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منہ پر جو ہی تھوکا فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چھوڑ دیا. کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو اس نے اب تو اور زیادہ اس نے بری حرکت کی تھی کہ آپ کے منہ پر تھوک گیا, تو اس موقع پر تو اس کو اور زیادہ سزا دینی چاہیے تھی, آپ کیوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ پہلے میں نے جو اس کو گرایا تھا یا اس کے اوپر جو میں نے حملہ کیا تھا, یہ در حقیقت حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وجہ سے کیا تھا, اس نیت سے کیا تھا کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس کی سزا اس کو میں نے دینی چاہیے تھی. اب جب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا, اب اگر میں اس کو اور زیادہ سزا دیتا تو یہ اپنی خاطر ہوتا, اپنی توہین کی خاطر کی, میری توہین کی ہے, اور میں اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا, اس لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ وقافا عند حدود اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کے آگے کھڑے ہو جانے والے کہ اپنے کام کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے, اس لیے کہ اب یہ اللہ کے لیے نہ ہوگا, یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوگا, بلکہ اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا ہوگا جو میں پسند نہیں کرتا. تو ہمارے حضرات حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ واقعہ ریکارڈ پر ہے, حضرت کے سوانح میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا عاشق علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کانپور شہر میں مدرسے میں پڑھاتے تھے, اور کانپور میں کچھ منطقی حضرات کا بڑا زور تھا, معقولی قسم کے لوگ تھے اور کچھ بدعات کی طرف مائل تھے. وہ حضرات علماء دیوبند کے علمی مقام کہ کو نہیں سمجھتے تھے نہ ان کے علم مقام کو جانتے تھے. تو حضرت حکیم الامت مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی وقت دعوت دوں اور ان کا بیان کراؤں تو ان کو پتہ چلے کہ علم کی حقیقت کیا ہوتی. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی اور محفل منعقد کی اور اس میں ان حضرات کو بھی دعوت دی آنے کی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے بیان شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرات جو جن کو دکھانا مقصود تھا وہ مجلس میں موجود نہیں تھے. تو میں پہلو بدل رہا تھا کہ کسی طرح وہ آ جائیں حضرت کا بیان سنیں. حضرت کا بیان شروع ہوا اور اتفاق سے اس میں بڑے عالمانہ فاضلانہ معقولی قسم کے مسائل حضرت نے چھیڑے تو مجھے بہت خیال ہوا کہ اس وقت وہ لوگ آئیں تو ذرا سنیں کہ حضرت کیسی باتیں فرما رہے ہیں. اتنے میں وہ آتے ہوئے نظر آئے اور آ کر مجلس میں بیٹھ گئے. تمہیں اطمینان ہوا کہ الحمدللہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو رہا ہے اور ان کو بات پہنچے گی. تو حضرت کا بیان اپنے ثواب پر تھا لیکن بس جو ہی وہ آ کر بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت نے بس بات کو کسی طرح سمیٹ کر اور وہیں ختم کر کے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے بیٹھ گئے. میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو بیان اپنے شباب پر تھا اور چاہیے تھا کہ ابھی اور اس کی تفصیل ہوتی لیکن حضرت نے اس طرح کر کے اس کو چھوڑ دیا. تو کسی نے پوچھ بھی لیا کہ حضرت اب تو موقع تھا کہ آپ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے. تو فرمایا کہ ہاں بھائی یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا. یعنی میرے دل میں بھی یہ خیال آ گیا تھا کہ اب جو لوگ آئے ہیں تو ان کو سنانے کے لیے اپنے یہ علمی تحقیقات ان کے سامنے بیان کروں تو اب جو بیان ہوتا وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا, وہ ان مخلوق کو سنا کر ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے ہوتا اور یہ اخلاص کے منافی تھا. ایسے بیان کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں مخلوق کو راضی کرنا پیش نظر ہو, اللہ کی رضا مندی پیش نظر نہ. تو یہ عین بالکل شباب کا بیان ہے. اس وقت میں چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ ہوا, یہ مخلوق کے لیے. تو یہ کانٹا دل کے اندر لگا ہوا ہے کہ کون سا عمل کس وقت کس جذبے کے تحت انجام پا رہا ہے. میں نے اپنے شیخ سے سنا حضرت عارف قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اور بیان کرتے ہوئے کوئی مضمون دل میں آیا تو ان الفاظ کے ساتھ حضرت نے بیان کرنا شروع کیا کہ اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ بات آپ مجھے سے سنیے گا, کہیں اور آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. دو تین مرتبہ تو اس طرح کی بات فرمائی, ابھی جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ آپ مجھے سے سنیں گے, کسی اور سے آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. پھر ایک دم سے خاموش ہو گئے اور کہا کہ بھائی مجھ سے بڑی سخت غلطی ہوئی اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں آپ کہ یہ جملہ میں نے کہہ دیا کہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ بات آپ مجھ سے ہی سنیں گے کسی اور سے نہیں سنیں گے. یہ تحدیث نعمت نہیں ہے, یہ تعلی ہے, یعنی اپنی بڑائی کا بیان ہے اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ استغفر. یہ میں عین بیان کے دوران مجمع کے سامنے حضرت والا نے یہ بات اشارت کروں کیونکہ کانٹا لگا ہوا ہے دل میں کہ جو کام کر رہا ہوں وہ آیا اخلاص کے ساتھ ہے یا نہیں اور وہ صحیح طریقے پر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. یہ کانٹا دل میں لگا ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو کام ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیتے رہے ہیں کہ بھائی یہ واقعتاً اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے ہو رہا ہے. یہ جائزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں سب کو توفیق عطا فرما دے کہ اپنے ہر عمل میں یہ جائزہ لیتے رہے ہیں. اور یہ چیز مشق سے اور بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. کہنے کو تو میں نے بھی کہہ دیا اور سننے کو آپ نے بھی سن لیا, لیکن بزرگوں کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں یہ کانٹا لگ جائے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کے لیے ہو, کسی اور کسی مخلوق کو راضی کرنا اس سے مقصود نہ ہو. پھر حضرت والا فرماتے ہیں کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہے تو مخلوق کو خوش کرنا پیش نظر, لیکن مخلوق کو خوش کرنے سے کوئی دنیاوی غرض وابستہ نہیں, بلکہ مخلوق کو بھی اس لیے خوش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا. جیسے مثلا کوئی شخص والدین کی خدمت کرتا ہے, والدین کی خدمت اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہے, پیش نظر والدین کو خوش کرنا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے, مجھ سے خوش ہو جائے, لیکن والدین کو راضی کر کے تو دنیاوی غرض حاصل کرنے مقصود نہیں کہ والدین کو راضی کرنے کے نتیجے میں مجھے یہ فائدہ حاصل ہوگا دنیا میں, یا مجھے اس کے نتیجے میں لوگوں کی تعریف ہوگی کہ بڑا خدمت گزار بیٹا ہے, یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ مقصد صرف ان کو راضی, ان کو خوش کرنا, میرے والدین خوش ہو جائیں. تو کیوں خوش ہو اور خوش کرنا کیوں مقصود ہے؟ اس واسطے کہ والدین کو خوش کرنا بذات خود اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کو خوش کرو گے میں بھی خوش ہوں گا. والدین کو خوش کرنے سے, ان کی خدمت کرنے سے تمہیں اجر و ثواب ملے گا. اتنا بڑا اجر و ثواب کہ والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا حج و عمرے کے برابر ثواب, اتنا بڑا ثواب. تو اب اگر والدین کو خوش کرنے کے لیے کوئی آدمی عمل کرے تاکہ یہ خوش ہوں, تو اگرچہ ہے تو وہ مخلوق کی بظاہر مخلوق کا خوش کرنا, لیکن کیونکہ اس مخلوق کو خوش کرنے کا حکم اللہ ہی نے دیا, لہذا اس کو بھی وہ بھی اخلاص ہے, وہ بھی ثواب کا کام. یا مثلا میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کریں تو یہ بھی ثواب. کیوں ثواب؟ اس واسطے کہ حضور اقدس نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم خیرکم للنسائی وانا خیرکم للنسائی, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے ہوں. تو اگر کوئی شخص وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو بغیر تو مخلوق کو خوش کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی, آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کا ذریعہ ہے. یا بیوی شوہر کو خوش کرے, یا مثلا مسلمان بھائی ہیں آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنا مقصود ہے کہ اس کا دل خوش ہو جائے, میں اس کو کوئی ہدیہ دے دوں اس کا دل خوش ہو جائے, میں اس کی دعوت کر دوں یا اس کی دعوت قبول کر لوں اس سے اس کا دل خوش ہو جائے. تو یہ دل خوش ہونا کرنا اگرچہ مقصود تو ہے مخلوق کو خوش کرنا, لیکن حقیقت میں وہ اللہ ہی کو خوش کرنا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی آپس میں محبتوں کا مظاہرہ کرو, ہدیہ دے کر مظاہرہ کرو, اور دوسرے مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کی دعوت قبول کرو وغیرہ وغیرہ. تو اس کی وجہ سے وہ ہے تو مخلوق کو خوش کرنا مقصود, لیکن وہ مخلوق کو خوش کرنے میں کوئی اخلاص کے خلاف بات نہیں. ہاں جہاں یہ بات آ گئی کہ اگر میں اس کو اعلیٰ درجے کا ہدیہ دوں گا تو میرا نام ہوگا اور لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ بڑا صلہ رحمی کرنے والا ہے, یا یہ لوگوں کے ساتھ بڑا خوش اخلاقی کا برتاؤ کرتا ہے, تو یہ خوش اخلاقی کی ریا ہو گئی, اس میں دکھاوا شامل ہو گیا. لیکن جب تک صرف اس کو خوش کرنا مقصود ہو کہ میرا مسلمان بھائی ہے اور اس کو میں دل خوش کروں گا تو اس کا دل خوش ہوگا, تو یہ بذات خود اخلاص میں داخل ہے. حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے شگفتہ چہرے کے ساتھ ملنا, شگفتہ چہرے کے ساتھ یعنی بتاشت کے ساتھ ملنا, یہ بھی صدقہ ہے, صدقے کی طرح ثواب رکھتا ہے. تو جب آدمی اس وجہ سے کر رہا ہوگا کہ بھائی میرا بھائی ہے, دوست ہے, رشتہ دار ہے, میں اس کے ساتھ بشاشت کے ساتھ ملوں تو اس کا دل خوش ہو, تو یہ دل خوش کرنا حقیقت میں اللہ ہی کو خوش کرنا ہے, کہ یہ بھی اخلاص میں داخل ہے, اس میں کوئی ریاکاری شامل نہیں. جب تک کہ کوئی آدمی یہ نہ چاہے کہ میری خوش اخلاقی کا چرچا ہو لوگوں میں اور اس کی وجہ سے میرا نام ہو, نام وری ہو. ہاں اگر خوش کرنا اس وجہ سے ہے کہ یہ جب خوش ہوگا تو میری سفارش کرے گا کہیں, اس کے نتیجے میں میری کہیں اچھی جگہ نوکری لگ جائے گی, یا یہ جب خوش ہوگا تو یہ لوگ دوسرے لوگوں میں میرا تذکرہ کرے گا, تو یہ خراب نیت تھا لوگ صرف اس کو خوش کرنے کی حد تک کچھ حرج نہیں. جیسے یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں تو بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی دوسروں کے سامنے جائیں تو ذرا اچھا لباس پہن کے جائیں, گھر میں چاہے ایسے ہی سادہ لباس پہنے ہوئے ہوں لیکن دوسری جگہ جاتے ہوئے اچھا لباس پہنے. تو یہ اچھا لباس پہننا اگر اس وجہ سے ہو کہ بھائی لوگ مجھے مالدار سمجھیں, لوگ میری عزت کریں, تو یہ تو ہے غلط خیال. لیکن اگر اس لیے ہو کہ بھائی میں اچھا لباس پہنے ہوں گا تو جس سے ملاقات کروں گا اس کو فرحت حاصل ہوگی, اور اگر گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے یا میلے سچیلے پہنے ہوئے ہوں گے تو اس کو انقباض ہوگا اور اس کے دل میں ایک نفرت سی آئے گی, اس کے بجائے میں اچھا لباس پہن کے جاؤں تاکہ اس کی نگاہوں کو فرحت ملے, خوشی حاصل ہو. تو یہ کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی مضائقہ نہیں. حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ جب آپ کے پاس ملاقاتی آتے تھے تو آپ ان کے لیے اچھے لباس کا اہتمام فرما لیا کرتے تھے اور اچھے لباس کے اندر ان سے ملتے تھے, مگر مقصود کیا تھا کہ اس کا دل خوش, اس کو فرحت حاصل, یہ نہیں کہ ناموری ہو, اور یہ نہیں کہ لوگ مجھے امیر سمجھیں. تو یہ تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, لیکن ایک چیز اگر اس طرح کی جائے تو وہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس طرح کی جائے تو گناہ ہے, عذاب ہے, اللہ تعالی حفاظت فرمائے. تو خوش کرنا مخلوق کو اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو, حضرت فرما رہے ہیں, تو یہ اخلاص کے منافی نہیں بلکہ یہ اخلاص ہی کا ایک حصہ ہے, اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ اخلاص کا دوسرا درجہ ہے. اور تیسری حضرت فرماتے ہیں کہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کچھ بھی نیت نہ ہو, یعنی کر تو رہا ہے عبادت لیکن وہ عبادت کی عادت پڑ گئی ہے, جیسے ہم لوگوں کو نماز کی الحمدللہ عادت پڑ گئی کہ جب کوئی وقت آتا ہے تو نماز کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. اب نکل تو کھڑے ہوئے لیکن اس وقت دھیان نہیں کہ میں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, نہ اس کا دھیان ہے اور نہ ریاکاری کا دھیان ہے, بس چل کھڑے ہوئے اور جا کے اللہ اکبر کیا کہ نہیں ارمان, تو نہ اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کا دھیان ہے نہ مخلوق کو دکھاوے کا دھیان ہے, بس ایک عادت پڑ گئی ہے, اس عادت کے تحت جا کر نماز پڑھ لی. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ ہے تو کم درجہ لیکن اخلاص کے منافی نہیں, جب تک کہ دکھاوے کی نیت نہ ہو یہ اخلاص کے منافی نہیں, یعنی اس کو ریاکاری نہیں کہا جائے گا, یہ اخلاص کے منافی نہیں، ہاں اخلاص کا ادنا درجہ ہے۔ ادنا درجہ اس لیے ہے کہ جب شروع کی تھی نماز، نماز پڑھنی شروع کی تھی، اس وقت میں نیت یہی تھی کہ فرض ہے میرے ذمے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی، اس رضا سے حاصل ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا یہ ثواب ملتا ہے، اس کا یہ فضیلت ہے۔ اس وقت میں جب ابتدا کی تھی، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کی طرف سے فرض ہونے کا احساس اور ادراک تھا۔ اب اس کے بعد کیونکہ کرتے رہے وہ عادت بن گئی، تو عادت بننے سے جو ہے وہ دھیان اس درجے کا باقی نہیں رہا، لیکن وہ اخلاص جو شروع میں حاصل ہوا تھا وہ اس عادت کی وجہ سے ختم نہیں ہوا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اس کو ختم نہیں قرار دیا۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم البقر صلی اللہ تعالیٰ سرہ سے ایک صاحب نے آ کر شکایت کی اور کہا کہ حضرت کیا کروں، کچھ نماز روزہ جو بھی کرتا ہوں بے روح بے جان معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ بس ایک عادت پڑ گئی ہے، اس عادت کے تحت وہ کام انجام دیتا ہوں، لیکن نہ خشوع کامل ہے نہ اخلاص کامل نظر آتا ہے، کیونکہ دھیان ہی نہیں جاتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہی مقصود ہے، بس ایک عادت کے تحت یہ کام کرتا رہتا ہوں، تو یہ بے جان بے روح ہے۔ تو حضرت نے پہلے فرمایا، حضرت یہاں معاملہ یہ تھا کہ نا امید کرنا اور نا امیدی کا کوئی گزر نہیں تھا حضرت والا کے یہاں، اور ہمیشہ امید کا راستہ، امید کے چراغ دلوں میں جلایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہاں بھائی عادت پڑ گئی، یہ بتاؤ کہ یہ اچھی عادت ہے کہ بری عادت ہے، یہ اچھی عادت ہے کہ بری عادت ہے، مطلب یہ کہ جو نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے تو عادتیں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کوئی بری عادت پڑ جاتی ہے کسی گناہ کی، کسی برے کام کی، اللہ بچائے، تو یہ جو عادت پڑی ہے یہ اچھی ہے کہ بری ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ کیسے کہے گا کہ نماز کی عادت جو پڑ گئی ہے وہ بری عادت ہے، عادت تو اچھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ پہلے اس کا شکر ادا کرو کہ اچھی عادت پڑی، پہلے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اچھی عادت پڑی، ورنہ کوئی بری عادت پڑ جاتی تو کیا حال ہوتا، تو پہلے شکر ادا کر لو اس پر کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک اچھے کام کی عادت ڈال دی۔ ہاں اس میں کوتاہی ہے، اس میں دھیان نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور توجہ نہیں ہے، تو اس پر استغفار کر لو، استغفار کر کے اپنی سی کوشش شروع کر دو کہ اس کو مکمل بنا دو، لیکن مایوس ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے کہ اس عادت پڑ جانے کی وجہ سے تم یہ سمجھو کہ یہ بات ہی غلط ہے، یہ کام ہی غلط ہے، یا مایوسی دل میں پیدا کرو کہ میری کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، تو مایوسی نہیں ہے۔ راہ نومیدی نہ رہو امید ہاتھ، راہ تاریکی نہ رہو مرو خورشید ہاتھ، امید کا دامن مت چھوڑو، نا امید مت ہو، بلکہ پہلے جتنا حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوتاہی ہے اس پر استغفار کرو، اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہو، اسی طرح چلتے رہو، انشاءاللہ یہ عادت ہے، ابھی عادت ہے، عادت ہوتے 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 انشاءاللہ عبادت بن جائے گی، یعنی عبادت کا احساس بھی ہونے لگے، جب عادت پڑ جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ کوشش میں رہو گے تو رفتہ رفتہ اس کے اندر خشوع بھی پیدا ہو جائے گا، اس میں اخلاص کا دھیان بھی ہو جائے گا، وہ سب ہو جائے گا بشرطے کہ لگے رہو، چھوڑو مت۔ شیطان یہاں سے بہکاتا ہے کہ بھائی یہ تو تمہیں عادت پڑ گئی ہے، عبادت نہیں ہے، عادت ہے، لہذا جب کوئی اس کا کچھ حقیقت اور روح حاصل نہیں تو چھوڑ دو بیٹھو اس کو، یہ شیطان بہکاتا ہے۔ اس شیطان کے بہکائے میں مت آؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی توفیق پر شکر ادا کرو، اور ساتھ ساتھ استغفار کرو کوتاہی پر، اور پھر ساتھ ساتھ کوشش جاری رکھو کہ اخلاص کامل حاصل ہو جائے. تو ہم اگر ہم سب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، تو شاید ہماری حالت جو ہے وہ تیسرے درجے کی ہو رہی ہے، عبادتوں میں، نمازوں میں، عبادتوں میں، کہ عادت پڑی ہوئی ہے، اس عادت کے تحت انجام دے لیتے ہیں، نماز کو آ جاتے ہیں، عادت کے تحت کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کا جو قصد اور ارادہ ہے وہ ہر مرتبہ نہیں ہو پاتا. تو اب پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر، کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق بخشی. اور جو یہ دھیان نہیں ہوتا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی ضرورت، اور ساتھ ساتھ بھائی یہ مجلس اسی لیے ہم منعقد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی برکت سے ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا فرما دیں کہ جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی فکر کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ اب آئندہ جو عبادت بھی انجام دیں گے تو پہلے استحضار کرنے کی کوشش کریں گے، دھیان دینے کی، کہ یہ ہم اللہ جل جلالہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اسی کو یاد دلانے کے لیے یہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین یہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد، جس وقت ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت یہ پڑھنا چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح اس کو دی ہے کہ اس کے بجائے تبارک، یہ کیا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک، یہ پڑھیں. اور انی وجہت وجہی والی جو آیت ہے یہ نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت پڑھیں. ابھی تکبیر نہیں کہی، اللہ اکبر نہیں کہا، نیت نہیں باندھی، ہاتھ نہیں اٹھائے، ابھی کھڑے ہیں، اس وقت میں کہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس کی طرف میں نے رخ کر لیا. رخ کرنے کا معنی کہ جو کام کر رہا ہوں اسی کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں، اسی کے خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی شرک ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں کسی کو شریک کر رہا ہے، اللہ بچائے، اور ایک ریاکاری جو ہے یہ بھی ایک چھوٹے قسم کا شرک ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا وہ مخلوق کے لیے آدمی کرے، یہ بھی چھوٹے درجے کا شرک ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ من صلی یرائی فقط اشرک باللہ، جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرا لیا. اس لیے یاد دلا دیا کہ بھائی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو تو یہ پڑھ لو، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پڑھ لو، اور اس کے معنی کا بھی دھیان کر لو کہ میں نے اپنا رخ سیدھا سیدھا اللہ کی طرف کیا ہے، اور میرا مقصود صرف اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی ہے اور کچھ مقصود نہیں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی ریاکاری کی غرض سے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں. تو جب یہ آدمی ہر یہ عبادت کے شروع میں یہ کہہ لے گا اور کہنے کی عادت ڈالے گا، اس کی طرف دھیان بھی کرے گا، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اخلاص کے تیسرے درجے سے انشاءاللہ پہلے درجے کی طرف ترقی ہوتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم علی آلہ و اصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے رضا کے مطابق زندگی عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما. اللہم یا رحمن رحیم، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ہے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. www.dinislam.com اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے، اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب، اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. نئی صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا مرتضی ہوں، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مرتضی ہوں، اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف لکھنوی صاحب مرتضی ہوں کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان کی، اور دیگر علماء فاقہین کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور منتخب یعنی آن لائن دارالعلوم اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.